اسلامی افکار کی پیشکش.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد ابن عبد الله الامین وعلى آله وصحبه اجمعین، اما بعد، رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ويطهركم تطهيرا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور أو بغير طهور ولا صدقة من غلو.
Recording in progress.
گزشتہ دو ہفتوں میں پانی کے بارے میں اور پانی کی طہارت کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی. چونکہ نماز اہم عبادت ہے اور اس عبادت کے لیے طہارت کا ہونا شرط ہے، حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، بغیر پاکی کے نماز قبول نہیں ہوتی، یعنی نماز صحیح ہی نہیں ہوتی. تو اسی لیے پہلے پانی کے بارے میں، پانی کی طہارت کے بارے میں، پانی کی قسموں کے بارے میں آپ کے سامنے بات آئی. دوسرے، پانی نجس یا پاک ہونے کے سلسلے میں جو فقہی مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ ہے، وہ آپ کے سامنے گزشتہ ہفتے بیان کیا گیا، جس کو مختصراً انداز میں یا مختصراً جس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ پانی کی دو قسمیں کی جاتی ہیں: دو قلے سے زائد پانی یا دو قلے سے کم پانی. پھر اس کے بعد دو قلے سے زائد پانی کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اگر رنگ، بو یا مزہ بدل جاتا ہے تو وہ پانی نجس ہو جاتا ہے، لیکن اس کو پاک کرنے کا طریقہ بھی ہے. طریقہ یہ ہے کہ یا تو اس کو دو اتنا پانی ملا دیا جائے کہ اس کا رنگ، بو یا مزہ اپنی اصلی حالت میں آ جائے. اسی طرح سے دو قلے سے کم پانی، نجاست کے بارے میں آج آپ کے سامنے جو شرعی مسئلہ ہے وہ بیان کریں. قرآن مجید کے استعمال میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو نجاست کے لیے رجس کا لفظ گندگی یا نجس کا لفظ،
نماز کر رہے
رجس کا لفظ، خبز کا لفظ یا خبیث کا لفظ استعمال ہوا. فقہی اعتبار سے جب ہم نجاست کی بات کرتے ہیں تو نجاست اس چیز کو کہتے ہیں کہ عام حالت میں جس کی موجودگی میں نماز درست نہیں ہوتی. عام حالت میں جس کی موجودگی میں نماز درست نہیں ہوتی. اب نجاست کی طہارت کے اعتبار سے یا نجاست کو زائل کرنے کے اعتبار سے نجاست کی تین قسمیں ہوتی ہیں. پہلی قسم یہ ہے نجاست مغلبہ، دوسری قسم ہے نجاست متوسطہ، تیسری قسم ہے نجاست مخففہ. نجاست مغلظہ کا مطلب یہ ہے کہ سب سے غلیظ نجاست اور جس کو پاک کرنے کے لیے شریعت میں سا سخت احکامات ہیں. نجاست مخففہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کو پاک کرنے کے لیے شریعت میں آسانی ہے. اور تیسری قسم نجاست متوسطہ. ان تین چیزوں کو سمجھنے کے بعد طہارت یا نجاست کو ظاہری کرنے کا طریقہ سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. چونکہ مغلبہ، متوسطہ اور مخففہ یہ تین ترتیب بن جاتی ہے، لیکن سمجھنے کے لیے اور چیزوں کو یاد رکھنے کے لیے ترتیب ہم نے یہ بنائی ہے کہ سب سے پہلے ہم نجاست مخففہ کے بارے میں بیان کریں گے، پھر اس کے بعد نجاست مغلبہ کے بارے میں بیان کریں گے، کیونکہ نجاست مخففہ بھی بہت کم ہے، نجاست مغلبہ بھی کم ہے. جتنی بھی نجاستیں ہیں وہ تمام کے تمام، تمام اگر نہ کہا جائے بلکہ اکثر نجاستیں نجاست متوسطہ میں آ جاتی ہیں. تو لہذا پہلے ہم نجاست مخففہ کی طرف آتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. نجاست مخففہ، وہ بچہ جس کی غذا صرف ماں کا دودھ ہو اور اس کے علاوہ اس کے پیٹ میں کچھ بھی نہیں جاتا، تو اس بچے کا پیشاب نجاست مخففہ کہلاتا ہے. نجاست مخففہ یعنی چھوٹا بچہ ہو، صرف ماں کا دودھ پیتا ہو اور اس بچے کا پیشاب ہو، تو یہ نجاست مخففہ ہے. اگر چھوٹا بچہ ہے لیکن وہ ماں کے دودھ کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی کھاتا ہے تو پھر اس کا پیشاب نجاست مخففہ نہیں ہوگا. اسی طرح سے بچی ہے، چاہے ایک دن کی بچی ہی کیوں نہ ہو، اس کا پیشاب نجاست مخففہ نہیں ہوگا. اسی طرح سے بچہ ہے، صرف ماں کا دودھ ہی پیتا ہے لیکن اس کا پاخانہ یا اس کی کئی، یہ چیزیں نجاست مخففہ میں نہیں ہو. تو نجاست مخففہ صرف چھوٹے بچے کے پیشاب کو کہتے ہیں جس کی غذا صرف اس کی ماں کا دودھ ہو اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کھاتا ہو. اب یہ بات جب ہم سمجھ گئے کہ نجاست مخففہ کسے کہتے ہیں، اب یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو زائل کیسے کہتے ہیں. حدیث پاک میں حضرت لبانہ بنت الحارث رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، عن لبانة بن الحارث رضی اللہ عنہ قالت كان الحسین بن علی رضی اللہ عنہ فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فبال علیہ. حضرت لبانہ بنت الحارث رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھے، تو اس چھوٹے بچے نے پیشاب کیا. حضرت لبانہ فرماتی ہیں کہ میں پانی لینے کے لیے گئی اور میں نے سوچا کہ اس کو دھو لوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما یغسل من بول الانثی وینضح من بول الذکر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت لبانہ سے فرمایا کہ بچی کے پیشاب پر دھویا جاتا ہے اور اگر بچے کا پیشاب ہو تو اس میں پانی چھڑکا جاتا ہے. یہی حدیث دوسرے الفاظ میں یوں آیا, یوں روایت میں آیا ہے, انما ينضح من بول الصبي ويغسل من بول الجارية, چھوٹے بچے کے پیشاب میں پانی چھڑکا جاتا ہے اور اگر بچی ہو تو اس جگہ کو دھویا جاتا ہے. تو لہذا اگر نجاست خفیفہ ہے تو اس کے پاکی کا طریقہ یہ ہے کہ اس نجاست پر اتنا پانی چھڑکا جائے کہ پانی پیشاب کی جگہ کو پوری طرح سے گھیر لے. تو یہ ہے نجاست مخففہ کو زائل کرنے کا طریقہ. حدیث پاک میں آیا یغسل من بول الجاریہ وینضح من بول السبی, اس حدیث سے علماء کرام نے اس مسئلے کو بیان کیا. چھوٹے بچے کے بارے میں بات تو تفصیلات کے ساتھ آ گئی, صرف پیشاب کا یہ حکم ہے, دیگر چیزوں کا یہ حکم نہیں ہے. نجاست کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے نجاست مغلبہ, شدید قسم کی نجاست. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر فإنه رجس. ہم نے تم پر حرام کیا مردے کو, خیر وہ تو نجاست متوسطہ میں آئے گی بات, اور خون کو حرام کیا اور خنزیر کے گوشت کو حرام کیا, پھر کہا فإنه رجس کہ وہ نجس چیز ہے. حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طهور اناء احدکم اذا ولغ فیہ الکلب ان یغسلہ سبع مرات اولاهن بالتراب وفی روایت اخراهن بالتراب. اگر کسی کے برتن میں کتا اگر منہ ڈال دیتا ہے تو پاکی کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو سات مرتبہ دھویا جائے, جس میں سے پہلی مرتبہ یا آخری مرتبہ مٹی سے دھو دیا جائے, پہلی یا آخری مرتبہ مٹی سے دھو دیا جائے. جب کتا کسی برتن میں منہ ڈال دیتا ہے اسی طرح سے حدیث پاک میں کلب کو خبیث کہا گیا, کلب کو شیطان بھی کہا گیا. لہذا احادیث مبارکہ اور آیات قرآنیہ کو سامنے رکھتے ہوئے فقہاء کرام نے فرمایا کہ کتا اور جو خنزیر ہے اسی طرح سے کتے کی نسل, یعنی کتا کسی اور جانور کے ساتھ مل کر کوئی ایک نئی نسل ہو یا خنزیر کسی اور جانور کے ساتھ مل کر کوئی اور ایک جانور پیدا ہو جائے, اس کا بھی حکم یہی ہے جو کتے اور خنزیر کا ہے. لہذا کتا خنزیر یا ان میں سے کسی ایک کے دوسرے جانور کے ساتھ میلاب کے نتیجے میں پیدا ہونے والے جانور کی رطوبتیں, تر چیزیں, ان کا خون, پیشاب, گیلا بدن, گیلے بال, لعاب, تمام کے تمام چیزیں نجس. اگر کسی جگہ پر لگ جائے، برتن میں، کپڑے میں، جگہ میں، زمین میں، خیر زمین میں تو مسئلہ آپ کے آگے آ جائے گا، متوسطہ کو بیان کیا جائے، تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو 7 مرتبہ دھو لیا جائے، 1 مرتبہ مٹی سے، چاہے پہلی بار مٹی سے دھوئے یا آخری بار مٹی سے دھوئے، اولا یہ ہے کہ پہلی بار مٹی سے دھو دیا جائے۔ اب اس میں 2 مسئلے آتے ہیں جس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ گیلا کتا انسان کے بدن میں لگ جائے یا گیلا کپڑا سوکھے والے کتے میں لگ جائے، کتا تو گیلا نہیں تھا لیکن کپڑا گیلا تھا وہ لگ جائے، دونوں صورتوں میں حکم ایک ہی، اگر دونوں طرف سے سوکھا ہے، کتا آ کے ٹچ ہو کے آگے چلا گیا ایسا نہیں، اور آپ کا بدن بھی گیلا نہیں تھا سوکھا تھا، کتا بھی گیلا نہیں تھا، تو اس صورت میں دھونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ نجس آپ کا بدن نجس نہیں ہوگا۔ تو لہذا یہ تفریق کے لیے، کتے کا گیلا بدن یا تو کتے کا ہو یا جو آدمی ہے وہ اس کا کپڑا یا اس کا ہاتھ جو بھی ہے وہ گیلا ہو، تو دونوں میں حکم یہی ہے کہ پاک کرنے کا طریقہ 7 مرتبہ دھو دیا جائے، اس میں سے 1 مرتبہ مٹی سے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ بعض موقع پر ایسی جگہ پر کبھی بارش وغیرہ میں کتے آ جاتے ہیں، مسجدوں میں، صحن میں، اور ہم سے کتے کی ہمیں لگتا ہے کہ کتے کے پیر کے نشانات، اگر ہمیں یقین ہو کہ کتے کے پیر کے نشانات ہیں تو پھر ہم دھونا پڑے گا، کیونکہ اس کو 7 مرتبہ دھونا پڑے گا۔ مسئلہ صرف اس وقت ہوتا ہے جب ہم اس جگہ پر جہاں سے کتے کا گزر ہوا اس جگہ پر اس کے بعد ہم نماز پڑھیں، کیونکہ اگر وہ جگہ ناپاک ہے تو پھر مسائل ہو، تو لہذا اس جگہ کو دھونا چاہیے جب ہمیں یقین ہو کہ کتا ہی آیا ہے اور گیلا کتا آیا ہے، ورنہ پھر دھونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ کسی بھی کپڑے کے سلسلے میں، کسی بھی جگہ کے سلسلے میں، کسی بھی برتن کے سلسلے میں اصل حکم یہ ہے کہ وہ پاک ہے۔ برتن باہر رکھا ہوا تھا، کتے پھرتے رہتے ہیں لیکن ہم نے کتے کو اس برتن میں منہ لگاتے ہوئے نہیں دیکھا، تب اس برتن کو پاک مانا جائے گا۔ عموماً بارش میں یہ ہوتا ہے کہ کتے بھی دوڑتے رہتے ہیں، تو چونکہ یہ مشقت کا باعث ہے اس لیے وہ معفو عنہ، اب راستے میں جا رہے ہیں، راستے میں پانی ہے، کتا بھی یہاں سے گزر رہا ہے اور آپ کو بھی اسی پانی، اسی راستے سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے، تو پھر یہ جو چیز ہے یہ مشقت کی وجہ سے یہ معفو عنہ ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ ہم اس کو پاک کہتے ہیں، ورنہ اگر یہ ایسے کسی برتن میں ہوتا، اس برتن میں اگر کتے نے منہ ڈال دیا تو پھر اس میں ہمارا کپڑا پڑ گیا تو پھر ہمارا کپڑا نجس ہو جائے گا، البتہ کیونکہ پانی کے اندر کپڑا پڑا ہوا رہتا ہے تو اس کا حق نجاست متوسط کا رہتا ہے۔ تو یہ ہے کتا یا خنزیر یا اس سے متعلق جو جانور ہیں ان کے لعاب، خون اور نجاستیں یا گیلا بدن، اس کا یہ ہے۔ ان 2 چیزوں کو سمجھنے کے بعد تیسری چیز ہے نجاست متوسطہ۔ اب اس کو جاننے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا پڑے گا کہ نجس چیزیں کیا کیا ہیں۔ انسان کے اگلی اور پچھلی شرمگاہ سے نکلنے والی ہر چیز وہ نجس ہے سوائے منی کی۔ انسان یا جانور تو بھی ہے، اگلی یا پچھلی شرمگاہ سے نکلنے والی ہر چیز وہ نجس ہوگی سوائے منی کے، منی پاک ہے۔ اسی طرح سے نواقض وضو میں جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اس میں بھی یہ بات آئے گی کہ اگلی یا پچھلی شرمگاہ سے اگر کوئی بھی چیز نکل جائے تو پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے سوائے منی کے, اس کے اس صورت میں غسل واجب ہو جاتا ہے. تو یہ ہے پیشاب, پاخانہ. اسی طرح سے خون, خون نجس. خون چونکہ بعض موقع پر خون کے کچھ مسائل آتے ہیں, وہ انشاءاللہ آگے آ جائے بیان کیا جائے گا. خون نجس تو ہے ہی, لیکن کچھ موقع پر اس کو معفو عن کہا گیا ہے اور اس کے کچھ خاص مسائل, خون ہو یا پیپ. اسی طرح سے ہر نشہ آور زیلی چیز شراب ہے, وہ چیز جس میں نشہ ہے اور وہ چیز زیلی ہے تو وہ چیز نجس ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے, انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. خمر یعنی شراب, اور حدیث پاک میں فرمایا گیا کل مسکر خمر, ہر نشہ آور چیز خمر, خمر ہوتی ہے. تو ہر نشہ آور چیز وہ نجس ہے. پھر مردہ نجس, وہ مردہ جو اپنی طبعی موت مرا ہو, یا وہ جانور جس کو شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا اور مر گیا, تب وہ مردہ نجس بھی ہے اور حرام بھی. اگر حلال جانور کو شرعی طریقے سے ذبح کیا جائے تو وہ نجس نہیں ہوگا. وہ اگر جانور حلال نہیں, مثلا بلی ہے تو حلال نہیں ہے, اس کو اگر کوئی ذبح کرتا ہے اور ذبح شرعی طریقے سے کر رہا ہے تو پھر وہ چونکہ مردہ ہو گئی تو پھر وہ نجس. سوائے انسان کے, خیر انسان تو خیر پاکی ہے ہر حالت میں, مچھلی کے اور ٹڈی کے. اسی طرح سے ہر وہ جانور جس کا گوشت حرام ہے اس کا دودھ حرام بھی ہے اور نجس. گدھا حرام ہے, گدھے کا گوشت حرام ہے تو گدھے کا دودھ حرام بھی ہے اور نجس. اسی طرح سے زندہ جانور کا کوئی عضو انسان کو چھوڑ کر, مطلب جانور کا مطلب ہمارے اصطلاح میں گالی کے طور پر استعمال ہوتی ہے, جاندار چیز, زندہ جاندار چیز کا عضو انسان کو چھوڑ کر اگر اس کی زندگی میں الگ ہو جاتا ہے, مرغی کا پیر کٹ گیا یا پھر دم کٹ گئی اور گر رہی ہے, گر گئی ہے تو وہ چیز نجس ہو جائے گی, کیونکہ مردہ ہے, نجس دیا اور کھا بھی نہیں. جب ہمیں یہ نجاستیں معلوم ہو گئی, اچھا انسان کا لعاب نجس نہیں, انسان کے معدے سے جو چیز نکلتی ہے معدے میں جانے کے بعد تو پھر وہ چیز نجس ہو جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں رال جو ٹپکتی ہے, اگر وہ معدے سے نکلی ہوئی ہے تو پھر وہ نجس ہے, اس کو دھونا پڑے گا. نجاست متوسطہ کا ازالہ کس طرح کیا جائے؟ نجاست متوسطہ اگر نظر نہیں آ رہی, مثلا زمین میں پیشاب گر گیا تھا, ہمیں معلوم ہے, ہمیں معلوم ہے اور یقین ہے کہ زمین کے اس جگہ پر پیشاب گر گیا تھا, اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ کسی نے اس کو صاف نہیں کیا, دو الگ الگ چیزیں. ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہاں پر نجاست گری ہے, اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ یہاں اس نجاست کو کسی نے صاف نہیں کیا. تو اس نجاست, اگرچہ نجاست نظر نہیں آ رہی ہے, وہاں ایک مرتبہ پانی بہانے سے وہ جگہ پاک ہو جائے گی. اور اگر ہم نے کسی زمین میں, زمین کے کسی حصے میں جو کتے کو یہ پیشاب کرتے ہوئے دیکھ لیا. لیکن ہم وہاں سے چلے گئے, دوبارہ دو تین چار گھنٹے کے بعد ہمیں نوا آ رہے ہیں, ہمیں پتا نہیں کسی نے پانی لگا دیا نہیں لگا دیا. تو اس جگہ کو ہم پاک ہی مانیں گے کیونکہ اس کا امکان ہے کہ وہ جگہ صاف ہو جائے. البتہ ہم وہیں پر ہیں, ہم نے نہیں دیکھا ہے, تو ایک مرتبہ ہونے سے وہ چیز صاف ہو جائے گی اگر نجاست نظر نہیں آ رہی ہے. اگر نجاست نظر آ رہی ہے تو پھر سب سے پہلے اس نجاست کو زائل کرنا ضروری ہے. نجاست کو زائل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس طرح سے دھویا جائے کہ اس کا رنگ بو یا اور مزہ زائل ہو جائے, رنگ بو اور مزہ زائل ہو جائے. اگر رنگ زائل نہ ہو پائے یا پھر بو زائل نہ ہو پائے تو کم سے کم اس کا طعم جو کہتے ہیں مزہ کہتے ہیں وہ ختم ہونا ضروری ہے, اور ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کا ختم ہونا ضروری ہے. بعض موقع پر کچھ نجاستیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کا رنگ کپڑے کو لگ ہی جاتا ہے, خون ہے, خون کا دبا لگ جاتا ہے, وہ چھوٹتا ہی نہیں, لیکن نہ اس میں خون کی بو رہتی ہے یا نہ اس میں خون کا طعم رہتا ہے, مزہ رہتا ہے. تو اس اگر ہم نے اتنا دھو لیا کہ خون کی بو ختم ہو گئی اور خون کا طعم مزہ بھی ختم ہو گیا, رنگ باقی ہے, تو پھر وہ چیز پاک یا پاک مانی جائے گی, اس جگہ کو یا اس کپڑے کو پاک مانا جائے گا. اب اولاً تو کوشش کرنی ہے کہ تینوں چیزیں ختم, رنگ بو اور مزہ. اگر نہیں ہو سکتا تو مزہ کا ختم ہونا ضروری ہے, رنگ اور بو میں سے کوئی ایک چیز ختم کرنا ضروری ہے, دونوں میں سے ختم کرنا چاہیے. اگر پہلی مرتبہ دھوتے ہی چیز ختم ہو جائے تو دوسری مرتبہ دھونا یا تیسری مرتبہ دھونا سنت. یہ استنجا کے لیے یہ آداب میں بھی یہی ہے کہ اگر ایک مرتبہ استنجا کرنے سے اگر جگہ صاف ہو گئی تو تسلیس یعنی تین مرتبہ پانی کا استعمال کرنا سنت ہے. اگر چوتھی مرتبہ صاف ہو گئی تو پانچویں مرتبہ اطہار جس کو کہتے ہیں, تین پانچ سات نو گیارہ, اس عادت کو پاک عادت کی طرف لے کے جانا یہ سنت ہے. اس سلسلے میں چند مسائل ہیں, اس کو ختم کرتے ہیں, اس کو بیان کرتے ہیں. رعاب ہے یعنی کتا, اور اس کو چھوڑ کر خنزیر, پسینہ ہے. اسی طرح سے ہرن کے پیٹ سے جب مشک نکالا جاتا ہے تو وہ پاک ہے. اور جنین جو ہے, جنین کا مطلب جو پیٹ کے اندر حمل ہوتا ہے, نطفہ, علقہ, تو اس طرح سے دھویا جائے کہ پانی اس نجاست کے اوپر سے بہ کر نکلے, تبھی اور نجاست زائل ہو جائے تو پھر وہ کپڑا پاک ہوتا ہے. کپڑے کو اگر گزشتہ ہفتے بھی یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی, اگر کم پانی میں وہ کپڑا ڈبو دیتے ہیں تو وہ پانی بھی نجس ہو جاتا ہے. اگر زمین پر پیشاب ہے تو اتنا پانی بہائے کہ پانی پیشاب سے زیادہ. ایک عربی یعنی بدو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں آیا اور مسجد میں ایک جگہ پیشاب کرنے لگا. صحابہ کرام نے چاہا کہ اس کو روک دیا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا تجرمو, اس کو روکو مت. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوه حتى اذا فرغ دعا بماء فصبه عليه. جب وہ صحابی پیشاب کر کے تو اللہ کے رسول نے اس کو بلایا اور صحابہ کو حکم دیا کہ اس جگہ پر پانی بہا دو تو وہ جگہ پاک ہو جائے. اس نے کہا کہ یہ مسجد ہے, مسجد کے آداب کی تعلیم کی حدیث لمبی ہے. بہرحال اس میں جو اس واقعے میں جو دلیل کے طور پر ہے کہ ایک شخص ایک جگہ پیشاب کر رہا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس میں ایک ڈول یا ایک لوٹا جس کو اگر ہم کہتے ہیں وہ پانی بہا دیں گے تو وہ جگہ پاک ہو جائے گی. جانوروں کا جو چمڑا ہے, چمڑے کو دباغت کے ذریعے یہ چمڑے کو صاف کیا جاتا ہے, یہاں تک کہ چمڑے کے اندر کوئی بال وغیرہ نہ ہو, تو جانور چاہے ذبح کیا ہوا چاہے جانور مردہ, البتہ کتا یا سور چونکہ نجس ہے تو اس کا مسئلہ نہیں, اس کے علاوہ جتنے بھی جانور ہیں ان کا چمڑا دباغت کے بعد اس کو دھونے پھر ایک بار دھونے سے وہ چمڑا پاک ہو جاتا ہے. حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایما اہاب دوبغ فقط تقطع, جو بھی چمڑا ہے اگر اسے دباغت یعنی اس کو صاف کرنے کا طریقہ ہے صاف کیا جائے تو وہ چمڑا پاک ہوتا ہے اور پھر اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں. کچھ جانوروں کے چمڑوں کو منع کیا گیا کیونکہ یہ کبر وغیرہ کی علامت ہے, جو کتاب اللباس میں یا لباس وغیرہ کے بعد میں اس کی تفصیلات سامنے آ جائے گی. یہاں پر صرف طہارت اور نجاست کا مسئلہ ہے تو طہارت اور نجاست کے حد تک وہ بات بیان کی گئی ہے. تو یہ چند مسائل تھے نجاست کے متعلق. اس سلسلے میں اگر آپ کے پاس سوالات ہوں تو آپ سوالات کر سکتے ہیں اور سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کی جائے گی, اور کچھ مسائل ہیں وہ مسائل انشاءاللہ آئندہ ہفتے بیان مفصل کیے جائیں. خلاصہ آج کے درس کا یہی ہے کہ نجاست کی قسمیں اور نجاست کو زائل کرنے کا طریقہ. نجاست مخففہ یعنی چھوٹے بچے کا پیشاب جو صرف ماں کا دودھ پیتا ہو وہ نجاست مخففہ ہے, اس کو زائل کرنے کا ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پیشاب سے زیادہ پانی بہا دیا جائے تو وہ نجاست پاک ہو جاتی ہے. پھر نجاست مغلظہ یعنی کتا خنزیر یا کتے کی نسل تو بھی ہوتی ہے, ان کا لعاب پیشاب وغیرہ یا گیلا بطن اگر کہیں پر لگ جاتا ہے تو پھر سات مرتبہ دھونا ضروری ہوتا ہے اور جس میں سے ایک مرتبہ مٹی سے بھی دھونا ہے. اب اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں, بہت سارے اس سلسلے میں تحقیقات کی ہیں, کیونکہ یہ فقہی مباحث ہیں تو فقہی انداز میں ہی اس کو بیان کیا جاتا ہے. تیسری چیز نجاست متوسطہ, اور نجاستوں کا بھی بیان آپ کے سامنے آ چکا ہے, اس کو زائل کرنے کا جو طریقہ ہے کہ تین چیزوں میں سے دو چیز اس کا زائل کرنا ضروری ہے, ختم کرنا ضروری ہے, طعم یعنی مزہ, رنگ اور بو. اگر تینوں کو ختم نہیں کر سکتے تو طعم یعنی مزہ اور رنگ یا بو میں سے کسی ایک کا ختم ہونا ضروری ہے. پانی کا صرف رنگ چینج ہو تو کیا مسئلہ ہے؟ پانی کا رنگ چینج, یہ تو یہ مسئلہ پانی کے متعلق ہے. سوال آیا ہے کہ پانی کا اگر رنگ بدل جائے تو کیا؟ اگر پانی کا رنگ نجاست کے بغیر بدل گیا مٹی کی وجہ سے یا ایک جگہ رکھنے کی وجہ سے تو پھر وہ پانی پاک ہی رہتا ہے. اگر پانی کے اندر کوئی چیز گر گئی پاک چیز اور اس کی وجہ سے رنگ بدل گیا, گر گئی مطلب ہم نے گرا دیا, اگر تالاب میں پتے گر گئے ہیں تو ہم لوگوں نے گرائے, ہم نے گرایا نہیں ہے, وہ پتے گرے ہوئے ہیں پھر رنگ بدل گیا تو پھر وہ پانی پاک بھی رہتا ہے اور اس سے وضو بھی کر سکتے ہیں. لیکن انسان نے گرا دیا تو پھر وہ پانی پاک تو رہے گا لیکن اس سے وضو نہیں کر سکتے. اگر نجاست کی وجہ سے رنگ بدل جائے تو پھر اس کو وہ پانی نجس ہوگا, پھر وہ دو کلے اور دو کلے سے زیادہ والا مسئلہ ہوگا. اگر دو کلے سے زائد ہیں اور بہت زیادہ رنگ بدلا ہے تو پھر وہ نجس ہوگا, اگر ہلکا سا رنگ بدلا ہے دو کلے سے زائد پانی ہے تو پھر وہ نجس نہیں ہوگا, پانی کا استعمال کر سکتے ہیں. بچے کی انگلی اگر کپڑے میں لگ جائے, بچے کی الٹی الٹی, ہاں بچے کی الٹی اگر کپڑے میں لگ جائے تو کیا مسئلہ ہے؟ بچے کی الٹی بھی جو قے ہوتی ہے وہ نجاست متوسطہ اس کو دھونا ضروری, اس کو اسی طرح سے دھوئیں گے جس طرح سے نجاست متوسطہ دھوتے ہیں, یعنی کہ اس کو دھو لیں کہ اس کا بو اور اس کا رنگ اور اس کا مزہ ختم ہو جائے کپڑے سے. ہاں اگر کبھی کبھار الٹی ایسی ہوتی ہے کہ بو ختم نہیں ہوتی, رنگ اور مزہ ختم ہو گیا ہے تو پاک ہو جائے گا, یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رنگ نہیں ختم ہوتا تو بو اور مزہ ختم ہو جائے تو پھر وہ پاک ہو جائے.
یوٹیوب پہ ایک سوال ہے کہ اگر برتن میں منہ ڈالے تو جہاں مٹی سے دھونے کا حکم ہے تو کیا مٹی کا کوئی متبادل استعمال کر سکتے ہیں؟
کتا اگر دیکھیے, کتے کے مسئلے میں مسئلہ یہی ہے کہ آپ مٹی کو کوئی استعمال کریں گے, مٹی کے متبادل بعض معاصر علماء نے اس کی اجازت دی ہے, ورنہ اکثر علماء نے متبادل کے طور پر یا نمک ہے نمک کے استعمال کرنے کی یا کوئی اور چیز استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی ہے. بعض جو جدید معاصرین ہیں انہوں نے اس کی گنجائش نکالی, کہ انہوں نے کہا ہے کہ مٹی کے بدلے نمک وغیرہ یا کوئی اور جو چیزیں ہیں پاؤڈر وغیرہ ہوتے ہیں انہوں نے اس کو متبادل مانا ہے. لیکن راجیش جو مسئلہ وہی ہے کہ مٹی ہے تو مٹی ہی.